خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله عز وجل، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم کا درس ہمارا جاری ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم پر درود پاک پڑھنے کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس حوالے سے کچھ تفصیل میں نے پچھلے درس میں عرض کی تھی، یہاں پر بھی بنیادی اعتبار سے جو گفتگو کی ہے وہ یہی کی ہے کہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا اس حوالے سے بحث کی ہے کہ نماز میں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، اور نماز میں کن ائمہ کے نزدیک ضروری ہے اور کن ائمہ کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ایک تعداد ہے علماء کی، بلکہ جمہور اسی پر ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض ہے، چاہے وہ حالت نماز میں ہو چاہے وہ نماز کے علاوہ ہو۔ کسی بھی حالت میں نماز درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیا تو قرآن پاک میں جو حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، تو یہ درود پڑھنے کی وجہ سے اس کا فرض جو اس پر لازم ہوا تھا یہ اس سے ساقط ہو جائے گا، فرض اس کا ادا ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے، اور امام ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ اس آیت میں جو حکم ہے وہ استحباب کے لیے، یعنی یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ درود بھیجو خوب سلام پڑھو، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ پڑھا جائے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو مستحب ہونا فرمایا، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے، ایک مرتبہ تو پڑھنا فرض ہے اور ایک سے زائد پڑھنا یہ مستحب ہے۔ جبکہ قاضی ابو بکر بن بکیر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے تو من جملہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ تو درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فقط ایک ہی دفعہ پڑھ کے یا وقت معلوم میں پڑھ کے، مخصوص وقت میں پڑھ کے بندہ فارغ ہو جائے، بلکہ فرماتے ہیں کہ بندے پر لازم ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے اور اس سے غافل نہ ہو۔ پھر یہ عبارت دیکھ لیں، اس میں ساری تقریباً مباحثہ اسی پر ہے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ درود پاک جو نماز میں پڑھنے کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی حکم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واعلم ان الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض علی الجملۃ غیر محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمل الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه، وحكى أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن محمل الآية عنده على الندب، وادعى فيه الإجماع ولعله فيما زاد على مرة، والواجب منه الذي يسقط به الحرج ومأثم ترك الفرض مرة فالشهادة له بالنبوة وما عدا ذلك مندوب مرغب فيه من سنن الإسلام وشعار أهله. یعنی درود پاک پڑھنا زندگی میں ایک مرتبہ اسی طرح فرض ہے جیسا کہ شہادت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دینا، گواہی دینا یہ ایک مرتبہ تو ضروری ہے اور اس کے بعد بار بار اس کی تکرار یہ مستحب ہے. اچھا ہے کہ بندہ بار بار اس بات کی گواہی دیتا رہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس پر اس کی تصدیق ضروری ہے. تو اسی طرح درود پاک کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنا تو ضروری، اس کے بعد بار بار اس کی تکرار اچھی ہے. قال القاضی ابو الحسن ابن القصاری المشہور عن اصحابنا ان ذلك واجب فی الجملة على الانسان وفرض عليه ان یأتی بها مرة من دهره مع القدرة على ذلك. وقال القاضي أبو بكر بن بكير افترض الله على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما ولم يجعل ذلك لوقت معلوم فالواجب أن يكثر المرء منها. اب نماز میں جو درود پاک ہم پڑھتے ہیں قضاء اخیرہ کے اندر، یہ ہمارے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، یعنی کم از کم اتنا پڑھنا کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، اللہم صلی علی محمد و آلہ، ہمارے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ ہے کہ اتنا تو پڑھنا، یعنی کوئی بھی درود پاک جس میں یہ درود پاک ہو جائے کہ درود پاک پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، چاہے یہی پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آلہ یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر درود پاک ہو جائے. باقی اس کے علاوہ جو درود ابراہیمی ہیں یہ مستحب ہے کہ اس کو پڑھا جائے، یعنی یہ مطلق سنت ہے، سنت موقعہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی کو نماز کے اندر پڑھا جائے، ورنہ مطلقاً کسی بھی درود پاک کے ذریعے یہ سنت موقعہ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ نماز میں درود پاک کا پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے نماز ان کے یہاں نہیں ہوتی. اور اس پر قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ یہ مالکی ہیں اور ان کا موقف بھی یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہاں پر علماء کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ امام شافعی کا ایسا قول ہے کہ کوئی بھی ان کا خلف کے اندر، سلف کے اندر کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں امام شافعی کے اس قول کی پیروی کرنے والا یا ان کا جو پیشوا ہے وہ کوئی بھی نہیں اور بعد میں بھی نہیں. یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اس کو نقل کیا علماء سے، جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تمام کہتے ہیں کہ امام شافعی کا منفرد موقف ہے، یہ متفرد ہیں اس کے اندر کہ درود پاک نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے. لیکن شوافی کی طرف سے بہرحال اس کا جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی سے پہلے کسی نے اس کا قول نہ کیا ہو، صحابہ میں سے بھی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کے قائل تھے، تابعین میں سے بھی بعض تابعین اس بات کے قائل تھے کہ نماز میں درود پاک کا پڑھنا یہ ضروری ہے، فرض کے درجے کے اندر آتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن یہ خود اس بات کا بیان کرتے ہیں شوافے کہ جمہور کا موقف یہی ہے، اکثر علماء اسی پر ہیں کہ درود پاک پڑھنا یہ مستحب و سنت ہے، فرض و واجب نہیں ہے. تو اس پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت سارے جزیات نقل فرمائے ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں، قال القاضی ابو عبد اللہ محمد بن سعید ذهب مالک واصحابه وغيرهم من اهل العلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض بالجملة بعقد الإيمان لا تتعين فيه الصلاة، وأن من صلى عليه مرة واحدة في عمره سقط الفرض عنه. وقال أصحاب الشافعي: الفرض منها الذي أمر الله تعالى به ورسوله عليه السلام هو في الصلاة. یعنی امام شافعی کے اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ وہ فرائض کہ جن میں سے ایک فرض وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، یعنی درود پاک کا، وہ نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے. وقالوا واما فی غیرها فلا خلاف انها غیر واجبۃ. اور شافعی یہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ میں ہم بھی کہتے ہیں کہ درود پاک کا پڑھنا واجب نہیں ہے. امام ابو جعفر طبری، امام ابو جعفر طحاوی اور امام طبری اور امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں اور ان کے علاوہ اور حضرات نے اس پر اجماع حکایت کیا ہے، متاخرین کا اور متقدمین کا، کہ علماء امت میں سے ہر ایک اس بات کا قائل ہے کہ تشہد میں درود پاک پڑھنا یہ واجب نہیں ہے. وشد الشافعی فی ذالک فقال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التشهد الآخر وقبل السلام فصلاته باطلة فاسدة، وإن صلى عليه قبل ذلك لم تجزه. ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. ٹھیک ہے، یہ وہی گفتگو ہے جو پیچھے میں نے آپ کے سامنے آج کر دی. وقد بالغ في انكار هذه المساله عليه لمخالفته فيها من تقدمه جماعه وشنوا عليه الخلاف فيها منهم الطبري والقشيري وغير واحد. وقال ابو بكر بن المنذر يستحب الا يصلي احد صلاه الا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب مالك وأهل المدينة وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة وأن تاركها في التشهد مسيء. يعني أبو بكر ابن منذر رحمة الله تعالى مشهور معروف بزرگ ہیں اور ان کی کتاب اجماع کے حوالے سے مشہور ہے، الاجماع لابن المنذر مشہور کتاب ہے ان کی. تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز ادا کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اگر اس نے کسی چھوڑنے والے نے درود پاک کو چھوڑ دیا نماز میں، تو امام مالک، اہل مدینہ، سفیان ثوری، اہل کوفہ جو اصحاب رائے اور ان کے علاوہ دیگر ہیں، ان تمام کا قول یہ ہے کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی. اور اسی طرح جمہور اہل علم کا یہی قول ہے. اور امام مالک اور سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی سے یہ بھی منقول ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جو آخری تشہد ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ کے اندر جو تشہد پڑھتے ہیں، اس میں درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن اس کو چھوڑنے والا یہ برا کام کرنے والا ہے، اچھا کرنے والا نہیں ہے. وشد الشافعی فاوجب على تاركها في الصلاة الإعادة، واوجب اسحاق ايضا الإعادة مع تعمد تركها دون نسيان. یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو فرمایا کہ جو درود پاک نہیں پڑھے گا اس پر نماز لوٹانا واجب ہے، دوبارہ نماز پڑھے گا. اور اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا کسی نے تو اس صورت میں وہ نماز کو لوٹائے گا، بھولے سے رہ گیا تو پھر مسئلہ نہیں ہے. وحكى ابو محمد ابن ابي زيد عن محمد بن المواز ان الصلاه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فريضه. قال ابو محمد يريد ليست من فرائض الصلاه، وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره. وحكى ابن القصار وعبد الوهاب ان محمد بن المبازي جراها فريده في الصلاه كقول الشافعي، وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عن المذهب فيها ثلاثة أقوال في الصلاة: الوجوب والندب والسنة. يعني إمام قاضي از مالكي رحمة الله تعالى عليه ہیں تو مالكي، لیکن بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ میلان قلب بہت ساری چیزوں میں دوسری طرف ہوتا ہے، پھر بھی اسی بات کی کریں گے جو امام نے کہا ہے، وہی بیان کریں گے، بالخصوص جو فقہی مسائل ہیں اس میں تو تقلید جب کی ہے، جو فقہی مسائل ہیں اس میں تو امام نے جو ارشاد فرمایا اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، لیکن جس طرح یہ اقوال کو نقل کر رہے ہیں تو چونکہ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنے کا معاملہ ہے تو دل اسی طرف مائل ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھا ہی جائے، درود پاک پڑھائی جائے. اب تین کو نقل کر دیے کہ امام مالک کے مذہب کے اندر بھی تین طرح کے اقوال ہیں، بعض علماء نے تو سنت کہا، بعض نے مستحب کہا، تو بعض نے واجب بھی کہا ہے کہ ضرور پڑھنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے بسا اوقات، ایک تو فقہی مسئلہ ہے اور ایک فقہی مسئلے کے علاوہ کوئی بات ہے، جیسے مدینہ منورہ کا مکہ مکرمہ سے افضل ہونا، فقہی اعتبار سے دیکھیں تو امام اعظم اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے، لیکن یہی قول امام شافعی کا ہے، یہی قول امام شافعی کا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ شافعی ہیں، لیکن انہوں نے مکمل رسالہ لکھا، الدرر المبینہ فی التفضیل بین مکہ والمدینہ، اور اس میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے. شافعی ہیں لیکن چونکہ فقہی مسئلہ نہیں تو بیان کیا کہ ہم میرا جو میلان ہے وہ امام مالک کے مذہب کی طرف ہے. اور اسی طرح امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فتاوی رضویہ میں اسی بات کو ثابت کیا کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، لیکن چونکہ یہ فقہی معاملہ ہے تو اس میں تو امام کی پیروی کی جائے گی. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں یہ اسی بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جمہور علماء اسی پر، اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ درود پاک نہ پڑھا تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ درود پاک پڑھنے کا حکم ہے تو اس کی تاکید ہے کہ اس کو پڑھا جائے. وقد خالف الخطابی من اصحاب الشافعی وغیرہ الشافعی فی هذه المسئلہ، قال الخطابی وليست بواجبۃ فی الصلاۃ وهو قول جماعۃ الفقہاء الا الشافعی ولا اعلم له فيها قدوة والدليل على انها ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي واجماعهم عليه وقد شنع الناس عليه في هذه المسألة جدا وهذا التشهد ابن مسعود الذي اختاره الشافعي وهو الذي علمه له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اب یہاں سے اس بات پر دلیل دے رہے ہیں کہ نماز میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا واجب کیوں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو تشہد منقول ہے، جو تشہد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور کئی صحابہ اکرام علیہ رضوان جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تمام سے تشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، لیکن کسی میں بھی آگے درود ابراہیمی یہ موجود نہیں ہے، درود شریف نہیں ہے. اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد اس طرح سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورت سکھاتے تھے. تو اگر اس میں درود پاک ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی سکھاتے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی لوگوں کو تشہد ممبر پر بیٹھ کر ایسے سکھاتے تھے جیسا کہ بچوں کو پڑھانے والے سکھاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو جیسے سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے ممبر پر بیٹھ کر یا مدرسے کے اندر بیٹھ کے پڑھاتے ہیں، ایک ایک چیز کو سکھاتے ہیں. اسی طرح تشہد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت لوگوں کو سکھایا کرتے تھے, اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو تشہد سکھایا کرتے تھے. تو اگر ایسا ہوتا کہ تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا ضروری ہوتا, فرض ہوتا, تو ان میں سے کسی نہ کسی سے یہ چیز منقول ہوتی, لیکن کسی سے بھی یہ منقول نہیں ہے. ان تمام نے فقط یہیں تک جو تشہد ہے عبدہ و رسولہ تک, یہاں تک ہی ان سے منقول ہے, یہیں تک ان لوگوں نے سکھایا ہے. فرماتے ہیں حتی وکذلک کل من یروی التشہد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی ہریرہ و ابن عباس و جابرین و ابن عمر و ابی سعید الخدری و ابی موسیٰ الاشعری و عبداللہ ابن الزبیر لم یذکروا فیہا صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال ابن عباس و جابر رضی اللہ تعالی عنہم کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا السورۃ من القرآن و نحوہ عن ابی سعید. اب ایک بحث یہ ہے کہ بعض حدیثوں کے اندر یہ آیا ہے کہ جو مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں, لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ, جو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں. اور بعض میں اہل کے الفاظ بھی, آل کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں. تو اس کے دو جواب علماء نے دیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوتی, اس کی نماز کامل نہیں ہوتی. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ محدثین تمام کے تمام اس پر متفق ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے, یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے. اور ضعیف حدیث کے ذریعے مستحب تو ثابت ہو سکتا ہے, ضعیف حدیث کے ذریعے کوئی مستحب عمل تو ثابت ہو سکتا ہے, لیکن آپ فرضیت واجب ضعیف حدیث کے ذریعے نہیں کر سکتے. فضائل میں معتبر ہوتی ہے, احکام میں بھی کسی چیز کا استحباب ثابت کرنا ہے تو وہ ضعیف حدیث کے ذریعے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ذریعے سے کسی چیز کا وجوب و فرض ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا اس حدیث مبارکہ کے ذریعے اس کا واجب ہونا ثابت نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں وفی الحدیث لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ, حدیث میں ہے کہ جو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے اس کی نماز نہیں, یعنی کامل نہیں. قال ابن القصاری معناه كاملة او لمن لم يصلي علي مرة في عمره وضعف اهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث. وفي حديث ابي جعفر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى صلاة لم يصلي فيها علي وعلى اهل بيتي لم تقبل منه. یعنی ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اور میرے اہل بیت پہ درود پاک نہ پڑھا تو اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ نماز کامل نہیں, نماز اس کی ہو جائے گی. قال الدارقطنی الصواب انه من قول ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین لو صليت صلاة لم أصلي فيها على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا على أهل بيته لرأيت أنه لا تتم. یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث اصل میں جو ہے قول ہے امام ابو جعفر علی بن حسین کا, محمد بن علی بن حسین کا یہ قول ہے. اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نماز ادا کروں اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر درود پاک نہ پڑھوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نماز ناقص ہے, میری نماز ناقص ہے. اس کے بعد قاضی اعظم مالک رحمۃ اللہ تعالی درود پاک کے حوالے سے جو فصل ذکر کر رہے ہیں اس میں وہ مقامات ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے, اچھا ہے. اب یہ بات تو میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دی تھی کہ زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض, مجلس میں جب ایک مرتبہ نام نامی لیا جائے تو واجب. لیکن یہاں پہ جو غفلت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ پوری مجلس ختم ہونے تک وقت ہے, گفتگو ختم ہونے تک وقت ہے، لیکن اس کے بعد تاخیر کرنا یہ گناہ کا سبب ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے گا تو فوراً درود پاک پڑھنا واجب ہے. حضور علیہ السلام کا نام آنے پر فوراً درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے. ہاں مجلس پوری ہے، اجتماع پورا ہے، تو یہ مجلس ختم ہونے کے اختتام تک، یعنی اس مجلس کے پورے ہونے تک پڑھ لیا تو بھی واجب ادا ہو گیا، تو بھی واجب ادا ہو گیا. لیکن اب جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں، کوئی بات ہوئی، اس وقت حضور علیہ السلام کا ذکر ہوا تو درود پاک بہت سو کی عادت ہوتی ہے پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ جب نام آیا تو فوری طور پر درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے. جدا بھی ہو جاتے ہیں، بات چیت ساری ختم ہو جاتی ہے لیکن درود پاک نہیں پڑھا ہوتا، یہ غفلت ہے. جب حضور علیہ السلام کا نام ایک مرتبہ مجلس میں آیا تو فوری ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بات مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کریں، اجتماع کے ختم ہونے کا انتظار کریں، اس کے بعد بھول جائیں. تو ایک مرتبہ کم از کم فوری پڑھ لینا چاہیے، ورنہ یہ کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آئے تو پڑھنا یہ مستحب ہے، اس میں ثواب کا کام ہے. اب پہلا مقام کہ جہاں پر درود پاک پڑھنا علماء نے مستحب سنت قرار دیا ہے، وہ ہے قدع اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد اور دعا سے پہلے. تشہد پڑھنے کے بعد اور دعا سے پہلے. اور اسی طرح بندہ جب دعا مانگے، جب دعا مانگے تو اس سے پہلے بھی درود پاک پڑھنا یہ مستحب ہے. حدیث مبارکہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں فصل فی المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. قال حدثنا أبو علي القاضي بقراءة عليه رحمه الله قال حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي قال حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزاعي عن أبي سعيد الهيثم بن كليب عن أبي عيسى الحافظ قال حدثنا عبد الله بن يزيد مقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو هانئ الخولاني أن عمر بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. يعني عمر بن مالک الجنبی یہ فرماتے ہیں کہ ان کو انہوں نے فضالہ بن عبید کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اس کی نماز میں دعا مانگتے ہوئے سنا اور اس نے حضور علیہ السلام پر درود پاک نہیں پڑھا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے جلدی کر دی، اس نے جلدی کر دی. پھر وہ شخص جب فارغ ہوا تو اس کو بلایا اور اس کو اور سب کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ابتدا کریں، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، پھر اس کے بعد جو چاہے وہ دعا مانگے. یعنی تشہد پڑھا، اس کے بعد درود پڑھا، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. جو چاہے دعا مانگنے سے مراد عربی میں دعا مانگے گا، عربی میں دعا مانگے گا، اور وہ دعا مانگے گا کہ جو صرف اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہے، بندوں سے اس کا سوال نہیں کیا جاتا. یعنی ایسی دعا کریں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جاتی ہے، بندوں سے اس کا سوال نہیں کیا جاتا. وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا السَّنَدِ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَهُوَ أَصَحُّ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، بہت ساری حدیثیں اس معنی کے ذکر کریں گے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا اور نماز زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہیں جاتی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا جائے. روزے پاک پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی. فرماتے ہیں وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے تو اسی طرح آل محمد یعنی اہل بیت اطہار پر بھی درود پاک پڑھنے کا حکم ہے کہ جیسے اللہم صلی علی محمد بولے تو اس کے ساتھ ساتھ وآلہی کے الفاظ وعلی آلہی کے الفاظ بھی کہے. فرماتے وعن علی ابن ابی طالب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعناہ وقال وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وروی ان الدعاء محجوب حتی یصلی الداعی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں مروی ہے کہ دعا روک لی جاتی ہے، دعا روک لی جاتی ہے حتیٰ کہ دعا کرنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا اراد احدکم ان یسأل اللہ شیئا فلیبدأ بمدحہ والثناء علیہ بما هو اہلہ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل فإنه أجدر أن ينجح. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس بات کا ارادہ کرے کہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے، دعا مانگنے کا ارادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے جیسا کہ اس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے. مثلاً اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اس طرح کرے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، جب ایسا کرے گا تو یہ اس کی دعا اس لائق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا. ایک حدیث مبارکہ مزید نقل کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات کو جیسے سوار ہوتا ہے اس کے پاس پیالہ ہوتا ہے ویسا نہ بنا لو، سواری کے پیالے کی طرح نہ بنا لو، کہ سوار جو ہے اس کو پیالے میں جب ضرورت ہوتی ہے پانی کی جب تو وہ رکھتا ہے کہ اس کو پینا ہے، اس کو وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ پانی وہ گرا دیتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھتا نہیں ہے. کیونکہ سواری ہوتی ہے پانی وہ رکھے گا کہاں، پیالے کے اندر. تو سوار کے پیالے کی طرح نہ بنا لو کہ جب اس کو ضرورت ہے تب تو وہ استعمال کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو گرا دیتا ہے، اپنا سامان اٹھا کر چلتا بنتا ہے. بلکہ فرمایا کہ مجھے اپنی دعا کی ابتدا میں، اپنی دعا کے درمیان میں اور اپنی دعا کے آخر کے اندر رکھو. یعنی ایسا نہیں کہ جب تمہیں ضرورت پڑ رہی ہے تو درود پڑھو یا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، بلکہ دعا کی ابتدا میں بھی درود پاک پڑھو، دعا کے درمیان میں بھی درود پاک پڑھو، دعا کے آخر میں بھی درود پاک پڑھو. سوار کی طرح نہ کرو کہ اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد چھوڑ کے وہاں سے چلتا بنا، اپنا سامان اٹھا کے چلا گیا. یعنی ابتدا میں تو اس کو کام تھا تو اس نے پانی استعمال کیا، پیالے کے اندر بھرا، پھر اس کے بعد پیالہ رکھ کے وہ چلا گیا. ایسا تم میرے ساتھ نہ کرو کہ دعا کو، درود پاک کو ابتدا میں پڑھ لیا، درمیان میں اور آخر میں نہ پڑھا، ایسا نہیں. بلکہ ہر وقت مجھ پر درود پاک یہ پڑھتے رہو، ابتدا میں بھی پڑھو، درمیان میں بھی پڑھو اور آخر میں بھی. فرماتے ہیں وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تجعلونی کقدح الراکب فإن الراکب یملأ قدحه ثم یدعه ویرفع متاعه فإن احتاج الى شراب شربه او الوضوء توضأ وإلا حراقه لكن اجعلونی فی اول الدعاء واوسطه واخره. حضرت ابن عطا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے ارکان ہیں، دعا کے لیے پر ہیں، دعا کے لیے اسباب ہیں اور دعا کے لیے وقت ہے، چار چیزیں ہیں، دعا کے ارکان، دعا کے پر، دعا کے اسباب اور دعا کے لیے وقت. فرماتے ہیں کہ اگر دعا اپنے ارکان کے موافق ہوئی، یعنی جس طرح ارکان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اس کے ارکان پورے کیے گئے تو دعا مضبوط ہو جائے گی، دعا مضبوط ہو جائے گی. اور اپنے پر کے مطابق ہوئی، یعنی پر کے ساتھ ہوئی دعا، تو یہ آسمانوں کی طرف اڑ جائے گی. اور اگر اپنے وقت کے مطابق ہوئی جب مانگنا چاہیے تھا، تو دعا میں دعا مانگنے والا کامیاب ہو جائے گا. اور اپنے اسباب کے موافق ہوئی، یعنی اسباب کے ساتھ دعا مانگی گئی، تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ دعا کے ارکان کیا ہیں. فرمایا کہ حضور القلب والرقة والاستکانة والخشوع وتعلق القلب باللہ وقطعه من الاسباب. کہ دعا کے ارکان یہ ہیں کہ بندہ بالکل توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، رقت اس پر طاری ہو، عاجزی ہو، خشوع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا دل لگاوا ہو اور دیگر اسباب سے اس کا دل جدا ہو. یہ ہیں ارکان کہ خشوع، خضوع، رقت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اس کے پر کیا ہیں؟ پر کے بارے میں بیان کیا کہ سچائی، سچائی اس کے پر ہیں، جھوٹ بولنے والے کی دعا قبول نہیں. مواقیت یعنی اس کے اوقات کیا ہیں، تو اس میں سے ایک وقت ذکر کیا، سحر کا وقت، رات کو اٹھ کر سحر کے وقت دعا کی جائے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے. اور اسباب کیا ہیں، کیا سبب بن سکتا ہے کہ دعا قبول ہو. فرمایا الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھنا. یہ اختصار کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، ورنہ بہرحال جو اوقات ہیں بالخصوص، تو قریب کوئی 56 کے قریب امام اہل سنت اور آپ کے والد گرامی نے فضائل دعا کے اندر ذکر کیے ہیں کہ کن کن اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. مزید فرماتے ہیں وفی الحدیث الدعاء بین الصلاتین علی لا يرد، کہ مجھ پر دو درودوں کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی. درود پاک پڑھا، دعا مانگی، پھر درود پاک پڑھا، تو اس صورت میں وہ دعا رد نہیں ہوگی. علماء وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ درود کی دو جہتیں ہیں، درود پاک کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت تو پڑھنے والے کا ثواب ہے، پڑھنے والے کا ثواب ہے جو لوٹ کر اس کی طرف آئے گا، اس کو جو اس کا فائدہ حاصل ہوگا، ایک تو یہ جہت ہے. اور ایک ہے درود پاک کا قبول ہونا اللہ کی بارگاہ کے اندر. تو چونکہ درود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت کی دعا مانگنا، تو یہ تو ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، یہ ہر صورت میں قبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے. تو اب یہ دونوں چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، اول آخر قبول ہو گئیں، تو اللہ کی رحمت کے شاہ نشان یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو قبول کر لیا، آخر کو بھی اول کو بھی، تو درمیان کی چیز کو وہ رد نہیں کرے گا، اس کو بھی وہ قبول فرما لے گا. وفی حدیث آخر کل دعاء محجوب دون السماء فإذا جاءت الصلاة علی سعید الدعاء. فرماتے ہیں کہ ہر دعا آسمان کے نیچے بندی بھی ہوتی ہے، محجوب ہوتی ہے، پردے کے اندر ہوتی ہے، پھر درود پاک آتا ہے جو اس نے مجھ پہ پڑا ہوتا ہے، تو یہ دعا آسمان کی طرف اٹھ کے چلی جاتی ہے. وفی دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنش فقال في آخره واستجب دعائي ثم يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی دعا جو ان سے حنش نے روایت کی ہے، تو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخر میں جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ تھے کہ اے اللہ میری دعا قبول فرما. پھر آپ نے درود پاک پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کے ساتھ، اللہم انی اسألوکا ان تصلی علی محمد عبدکا ونبیکا ورسولکا افضل ما صلیت علی احد من خلقک اجمعین آمین. کچھ اور مواقع ہیں کہ جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پر ذکر کیے ہیں کہ کن کن مواقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے. تو اس میں پہلا مقام پہلے ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر کے وقت, حضور علیہ السلام کا نام سنتے وقت, آپ کی گفتگو, آپ کی حدیث کے وقت, اور جب اذان ہو تو اس وقت حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا چاہیے. اور ذکر کے وقت حدیث پاک اس حوالے سے مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے, لیکن بندے کو چاہیے کہ اپنا ایک وقت مقرر کر لے, چاہے مختصر ہی تھوڑا سا ہی وقت ہو, 12 مرتبہ ہی درود پاک پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن وقت مقرر کر لے کہ سونے سے پہلے میں نے اتنا پڑھ لینا ہے, یا اٹھ کر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے درود پاک پڑھ لینے ہیں, تو اس کے انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں. فرماتے بھی ہیں علماء کہ بندے کو ویسے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے, لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں بالکل توجہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتا ہے بندہ, تو دنیا اور آخرت دونوں کے بے شمار فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں. رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل